أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله كما هو أهل. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعائے سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز سے، الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. بلند آواز، يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوص الغوص الغوص. أدركني أدركني الساعة الساعة الساعة. العجل العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. سلام. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بلند صلوات. أذان واجب الاحترام، مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ اہل بیت رسول نے ہمیں سمجھایا، لوگوں اس آیت میں شمس سے مراد پیارے پاک رسول ہیں اور قمر سے مراد میرے مولا و آقا حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، اور اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اور کل آپ نے سنا کہ چھٹے سرکار سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ نے اتنی قسمیں کھانے کے بعد سمجھانا کیا چاہا، اللہ نے کیا میسج دینا چاہا؟ تو فرمایا قد افلح من زکاہا سے مراد یہ ہے کہ وہ کامیاب ہے جو ہماری اطاعت کرے، وہی کامیاب ہے جو ہم اہل بیت کی بات کو مانے. اور یہی تو ہم مسلسل موضوع بحث یہی ہے، گفتگو یہی کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ رسول خدا کے بعد کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی، بلا فصل علی کی اطاعت کرنی ہے. رسول خدا کے بعد بلا فصل خلیفہ بلا فصل مولا علی ہے، اطاعت مولا علی کی کرنی ہے، ولایت مولا علی کی ماننی ہے. اور عقلی دلائل پہ گفتگو ہو رہی تھی، ہم نے کہا چار دلائل پر گفتگو ہوگی کہ بھائی رسول خدا کے بعد سب سے افضل جو ہوگا وہ رسول کی جگہ پہ ہوگا، کیونکہ رسول خدا سب سے افضل، ان کی جگہ پہ آنے والا بھی سب سے افضل ہوگا. اب آئیے آج آپ کی خدمت میں مولا علی کے فضائل سناؤں. فضیلت کے لحاظ سے گفتگو ہو رہی ہے، مولا کے فضائل ہوں گے لیکن بیان کرنے والے مسلمانوں کے خلفاء ہوں گے. فضائل مولا علی بے زبان خلفاء مسلمین. اب کیا کہا پہلے خلیفے نے، سنیے آپ کو میں نے کیا کہا. فضیلت میں نبی سب سے اعلیٰ، تو پھر نبی کے بعد نبی کی جگہ پہ آنے والا وہ ہونا چاہیے جو فضیلت میں سب سے اعلیٰ ہو، نبی جیسا ہو. اب سنیے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں من سر رہو. مسلمانوں کے پہلے خلیفے مولا علی کے سامنے کھڑے تھے، مولا علی کی طرف دیکھ رہے تھے، مولا کی طرف اشارہ کر کے کہا من سر رہو اینظرا، جسے دل کرے، جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی طرف دیکھے، جو اعظم منزلتن من رسول اللہ، جو رسول خدا کے بعد سب سے اعظم ہے، منزلت میں سب سے اوپر ہے، رتبے میں سب سے اعلیٰ ہے، اور رسول سے سب سے زیادہ قریب ہے. فلینظر الی ھذا، تو علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھ لے. من سر رہوں، جس کا دل چاہتا ہے، جسے خوشی ہوتی ہے کہ کس کی طرف دیکھے، جو رسول کے بعد سب سے اعظم ہے، منزلت میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، تو اس کی طرف علی مولا کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھے. اور آگے بڑھئے، فضیلت پہ گفتگو ہو رہی ہے. پھر مسلمانوں کے پہلے خلیفے انس بن مالک روایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب مسلمانوں کا پہلا خلیفہ آخری لمحات میں تھا، دنیا سے جانے والا تھا، تو میں ملنے گیا. جب میں ملنے گیا تو مسلمانوں کے پہلے خلیفے نے کہا سنو اے انس بن مالک، سمعت رسول اللہ، میں نے رسول خدا سے سنا. کیا سنا؟ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ پل صراط پر اللہ نے ایک چوکی بنائی ہوئی ہے اور اس سے کوئی گزر نہیں سکتا مگر علی کی اجازت سے. پل صراط پہ، اچھا جو عربی کا لفظ ہے نا جواز آیا ہے، جواز عربی میں پاسپورٹ کو کہتے ہیں. میں آسان الفاظ کر دوں، گویا مسلمانوں کے پہلے خلیفے نے سمجھایا کہ بھائی پل صراط پہ ایک چوکی ہے، اس سے گزرنے کے لیے ایک پاسپورٹ کی ضرورت ہے، اور وہ پاسپورٹ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اگر اتنا نہیں کہ سارے مسلمان گزر سکے، پھر کہا کہ تھوڑا اور اللہ کھولے گا، پھر تھوڑا پل کھولے گا مگر اتنا نہیں کہ سارے مسلمان گزر سکیں، پھر اللہ تھوڑا اور پل کھولے گا جب تیسرا گزرے گا مگر اب بھی اس قابل نہیں کہ سارے مسلمان جنتی گزر سکیں. اب یہ سنی خطیب عالم کہتا ہے آخر میں خدا علی ابن ابی طالب کو گزارے گا، پورا پل کھل جائے گا، سارے جنتی چلے جائیں گے. ایک ملنگ کھڑا ہو کے کہتا ہے تو مولوی صاحب اتنا انتظار کیوں کرایا، پہلے ہی علی کو گزار دو. ہاں بھائی یا یہ ایک ایک کر کے کیوں گزار رہے ہو، پہلے ہی علی کو گزار دو. فضائل محترم، اور آگے بڑھئے. اب آپ نے مسلمانوں کے پہلے خلیفے سے دو فضیلتیں سنی، اب مسلمانوں کے دوسرے خلیفے. اچھا اب یہ بھی میں بریکٹ میں بات کہتا چلوں، کبھی کبھار جب ہم کہتے ہیں مسلمانوں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. نہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. یہ ایک مثال کے طور پہ ہمیں مومن کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ کسی سنی بھائی سے گفتگو ہو رہی تھی، کہا آپ مومن ایسے ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ تم مومن نہیں ہو؟ کہا نہیں، ہماری زبان پہ آپ ہی کو مومن کہا جاتا ہے.
اب رکھو اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب کے ایمان کو رکھو. ایک طرف ساتوں آسمانوں کا وزن, دوسری اور کون کہہ رہے ہیں بھائیوں کے دوسرے خلیفے کہ بھائی ایک طرف ساتوں آسمانوں کا وزن, دوسری طرف علی ابن ابی طالب کے ایمان کو رکھا جائے تو علی کا ایمان ساتوں آسمانوں پر بھاری ہو. علی کا بھائی یہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب جنگ خندق میں, جب جنگ خندق میں میرے مولا علی عمر ابن عبدالعزیز سے لڑنے گئے تو کیا فرمایا, برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, کل ایمان, ایمان نہیں کل ایمان. یا رسول خدا علی کل ایمان چلے گئے تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہے؟ جب پورا ایمان چلا گیا تو اب یہ جو بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ کیا فرمایا, برزل ایمان کلہ الی الکفر کلہ. لیکن رسول پاک سے سوال پوچھتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھائیں, میرے آقا, میرے مولا, میرے رسول, میری جان, میرے سردار, میرا سوال یہ ہے, آپ نے کہا علی کل ایمان ہے, اس پر کسی کو شک نہیں, شیعہ ہو یا سنی, علی کل ایمان ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے, گواہ اس پر قرآن ہے, جو نہ مانے وہ بے ایمان ہے. علی کل ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ علی کل ایمان ہے, علی اصل میں کل ایمان ہے, علی انبیاء کا نگہدار ہے, علی دین کا رہبر و سالار ہے, علی کشتی نوح کا بادبان ہے, علی سورجوں سے بھری کہکشان ہے, علی آشنا رموز یقین ہے, علی لنگر آسمان و زمین ہے, علی مظہر تابش ظہور ہے, علی شامل بزم کسا ہے, علی زمانے کا مشکل کشا ہے, علی آفتاب جہان سحر ہے, علی ہر ولی کا جلی انتخاب, علی ابن عمران, علی بوترا, علی عرض پر ستون سما ہے, علی قامت فکر کی انتہا ہے, علی کے قدم سے حرم بس گیا, علی رب العالمین کا چہرہ نما, علی وارث مسند حل اتا, علی دل میں اپنی ولا کھول دے, علی مشکلوں کی گرہ کھول دے, علی دست قدرت کا شاہکار ہے, علی سارے عالم کا دلدار ہے, علی عقیدے میں پہلی نماز ہے, علی مصیبت میں امید آسرا, علی خدا کے ہاں جانے کا آسان راستہ, علی کا نام رگوں کے لہو میں گونجتا ہے, علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا, علی کو ججتا ہے مولود کعبہ ہونا. ہمارا یا رسول خدا, اب تو اصل بات اب آنے والی ہے, تھوڑا میرے ساتھ چلیے گا. یا رسول خدا, میرے آقا, میرے مولا, میرے سردار, ہمارا عقیدہ ہے, شیعہ بھی مانتا ہے, سنی بھی مانتا ہے کہ علی کل ایمان ہے, علی کل ایمان ہے, اس پہ تو کسی کو شک نہیں, لیکن یہ معمولی سا عرب, معمولی سا جاہل عمر ابن عبدود, اسے آپ نے کل کفر کیوں کہہ دیا؟ اچھا, یہ سوال بھی اس لیے آیا کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا, قرآن میں اللہ نے آدم کے مقابلے میں آنے والے ابلیس کو کہا, جب اللہ نے کہا نا سجدہ کرو, فرشتوں نے سجدہ کیا, ابلیس نے کہا الا ابلیس ابا واستکبر, اللہ نے کیا کہا, وکان من الکافرین. آدم کے مقابلے میں آیا, اللہ نے صرف کافر کہا. اب ہمارے ذہن میں سوال آ گیا, یا رسول خدا, آدم کے مقابلے میں آنے والے کو اللہ نے صرف کافر کہا, علی کے مقابلے میں آنے والے کو آپ نے کل کفر کہا, وجہ بتا سکتے ہیں؟ اگر رسول سے پوچھا جائے کہ وجہ کیا ہے تو رسول خدا یقیناً یہ جواب دیں گے, جو آدم کے مقابلے میں آئے گا وہ کافر ہوگا, جو آدم کے مولا کے مقابلے میں آئے گا, کے مولا کے مقابلے میں آئے گا وہ کافر نہیں, وہ کل کفر ہوگا. بلند ترین صلوات, محمد وعجل فرجوں. بس آئیے, یاد رکھیے, جو ہم بات پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں, پوری کوشش یہی ہے کہ علمی گفتگو ہو, اور جتنے بھی آپ کی خدمت میں فضائل بیان کی ہیں ان تمام کے ریفرنسز جو مجھ سے مانگنا چاہے ضرور رابطہ کریں اور ریفرنسز لے جائیں. بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ علماء سے آپ کوشش کریں جب مجالس میں بھی کچھ سنتے ہیں تو ساتھ میں اور بھی ان سے چیزیں سیکھتے رہیں. اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گفتگو کو بڑھاتے ہوئے. ہم نے کیا کہا, دیکھو اعتراضات کا بھی ہم نے ہر روز انشاءاللہ جواب دینا ہے. پچھلے تین دن عبداللہ ابن سبا والے اعتراض پر گفتگو ہوئی کہ تہمت لگائی گئی کہ عبداللہ ابن سبا جو ہے شیعہ مذہب کا بانی ہے. ہم نے کہا یہ جھوٹ ہے, یہ تہمت ہے. عبداللہ ابن سبا مسلمان ہوا تھا عثمان کے زمانے میں اور شیعہ مذہب رسول خدا کے زمانے سے تھا. وہ پوری تفصیلاتی گفتگو ہو چکی ہے. پھر ہم نے یہ بتایا یہ تہمت کیوں گڑی گئی, تو آپ نے کل اس پر گفتگو ہوئی اور آپ نے سنا, کیونکہ جتنے شیعہ ہیں وہ تمام اصحاب کو عادل نہیں سمجھتے, لہٰذا یہ تہمت لگائی گئی کہ چلو جی عبداللہ ابن سبا ان کا لیڈر ہے. اب اس گفتگو کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا, آج آگے بڑھتے ہیں. اور دوسرا اعتراض, شیعہ پہ اعتراض, کہتے ہیں کہ شیعہ تقیہ کرتے ہیں اور یہ تقیہ منافقت ہے. کہتے ہیں بھائی شیعہ تقیہ کرتے ہیں اور تقیہ منافقت ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کیا تقیہ کرنا منافقت ہے؟ تو قرآن میں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 106 اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ لوگوں ایمان کے بعد جو کفر انتخاب کرے اسے شدید عذاب ہوگا. الا من اکرہ مگر یہ کہ جو حالات کی وجہ سے مجبور ہو اور تقیہ کرے. وقلبہ مطمئن بالایمان تقیہ کرے ظاہر کچھ اور کرے مگر ایمان اس کے دل میں ہو یعنی اپنا ایمان چھپائے اس کے لیے عذاب نہیں ہے, اس کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ اس نے تقیہ کیا ہے یعنی اللہ نے تقیہ کی اجازت دی ہے. پھر آگے بڑھے سورہ آل عمران تیسرا سورہ آیت نمبر 28 اللہ نے کہا کافروں سے دوستی نہ کرنا مگر یہ کہ تمہیں ان سے خوف ہو تو تقیہ کر کے ان سے دوستی کر لینا. پھر اور آگے بڑھئے تیسری آیت سورہ غافر میں سے اللہ تبارک و تعالی نے مومن آل فرعون کا واقعہ بتایا. رجل من آل فرعون فرعونی تھا, فرعون کے دربار میں تھا, فرعون کا درباری تھا, فرعون کی پولیس کا ہیڈ تھا مگر یکتم ایمانہ دل میں ایمان چھپائے رکھا تھا. تو تقیہ کرنے والے کو اللہ نے قرآن میں منافق نہیں کہا بلکہ مومن کہا. صلوات پڑھیے بآواز بلند. لہذا یہ ایک تہمت ہے کہ بھائی یہ تقیہ منافقت ہے. لیکن ہمارے ہاں تین لیولز ہیں تقیہ کی, اس پہ گفتگو آج نہیں کروں گا اور یہ وقت بھی یہاں پر نہیں رہے گا. کہ ایک ہے واجب تقیہ, ایک ہے مستحب تقیہ اور ایک ہے حرام تقیہ. یعنی ایسی سچویشن جہاں پر تقیہ کرنا واجب ہو جاتا ہے, ایسی سچویشن جہاں مستحب ہے آپ کی مرضی کرو نہ کرو, اور ایسی سچویشن جہاں تقیہ کرنا حرام ہو جاتا ہے. آپ اس کا خود مطالعہ کیجئے گا, تفصیل آج میں گفتگو نہیں کر پاؤں گا. آگے بڑھتے ہیں کامیابی کے اسباب کی طرف. میں نے آپ کی خدمت میں ایک چھٹے سرکار کی حدیث پیش کی, اس میں 7 مولا نے راز بتائے, وہ آپ سن چکے, اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. اب آگے بڑھتے ہیں, میرا وعدہ تھا خطبہ متقین کی طرف پڑھیں گے جہاں پر مولا نے متقین کی 110 صفات بتائیں, یا میں آسان کر لوں کامیابی کے 110 راز بتائیں. یہ خطبہ متقین ضرور پڑھیں, میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ ضرور پڑھیں. اس میں مولا نے کمال کے راز سکھائے ہیں, بتائے ہیں کہ مومنین کو ایسا ہونا چاہیے, متقین کو ایسا ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے یہ وہ خطبہ ہے جسے علماء پڑھنے سے پہلے جیسے قرآن سے پہلے وضو کرتے ہیں ویسے اس خطبے کے پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں. اور کیوں نہ وضو کریں, خطبہ مولا علی کا جو پڑھ رہے ہیں وضو بھی کرتے ہیں, اس خطبے کو حفظ بھی کرتے ہیں. اچھا لیکن اس سے قبل کے خطبہ متقین میں انشاءاللہ آغاز ہو گفتگو کا, ایک سوال اور ایک شبہ اور ایک اعتراض. لوگ اکثر کہتے ہیں مولانا صاحب یہ تقویٰ آپ مولویوں کا کام ہے. تقویٰ ہم بےچارے دکاندار ہیں, ہم ریڈی والے ہیں, ہم آفس والے, تقویٰ ہمارا کیا کام؟ تقویٰ آپ کا کام ہے. میں سوال پوچھتا ہوں ذرا یہ بتاؤ کیا امام المتقین کو ماننے والے ہو؟ کہتے ہیں جی قبلہ امام المتقین کو ماننے والا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی امام المتقین یعنی متقین کے امام, تو امام المتقین کو ماننا یعنی کہ تمہیں بھی متقی بننا پڑے گا. یہ صرف علماء کے لیے نہیں, ہر مومن اور مومنہ کو متقی بننا پڑے گا. مولانا وہ تو بہت مشکل ہے. کس نے کہا تقویٰ مشکل ہے؟ تقویٰ ہے کیا پہلے سمجھو تو صحیح. میں مثال دیتا ہوں, بچہ سمجھ جائے, ابھی بچھو آ جائے آپ کیا کریں گے؟ پیچھے ہٹیں گے. ایسے ہی ہے نا, بچھو آپ کے قریب آ جائے آپ پیچھے ہٹیں گے, اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں. مولانا یہ کیا کہہ دیا؟ چلے اور مثال بھائی, دعائے ندبہ میں مجمع اس سال مردوں کی طرف سے بہت کم تھا. اچھا جی, اگر اعلان ہو جاتا کہ دعائے ندبہ 3 محرم کو جو مومن آئے گا 4 لاکھ روپے والا آئی فون 40,000 میں دیں گے, تو مجمع کتنا ہوتا؟ اچھا خاصا ہوتا نا. 1,360,000 بچت ہو رہی ہے, یہاں سے لیں گے باہر جا کے بیچیں گے, بھائی کتنا مجمع آتا, فائدہ جو مل رہا ہے. اب بریکٹ سے ایک اور کھولوں, ابھی دنیا کا فائدہ دیکھ کے تو ہم آ جاتے ہیں مگر یہ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو دعا میں آتے ہیں, اس فائدے کو ہم نہیں دیکھ رہے, اس فائدے کو ہم نہیں سمجھ رہے, اس لیے ہم مس ہو جاتے ہیں, محروم ہو جاتے ہیں. سنیے مجلس میں آنے کا فائدہ کیا ہے, 1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھنا 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے. یہ ثواب ہے, یہ جو آپ یہاں پر بیٹھے جنت کی ایک سرزمین ہے, جنت کا ایک ٹکڑا ہے. واپس چلتے ہیں. اچھا اعلان ہوا 4 لاکھ کا موبائل آپ کو مل رہا ہے 40,000 کا, آ جائیں گے. آپ کا آنا بتا رہا ہے یہ تقویٰ ہے. مولانا صاحب آپ نے کنفیوز کر دیا, بات سمجھ میں نہیں آئی. بچھو سے بچنا تقویٰ, آئی فون کی لالچ میں کہیں جانا سستا مل رہا ہے تقوی. بھائی تقوی کیا ہے؟ نقصان سے بچانا تقوی ہے. آپ بچھو سے بچا رہے ہیں خود کو نا، یہ تقوی ہے. اب میں ابھی آپ کو ایکسپلین کروں گا. بچھو سے بچا رہے ہیں یعنی خود کو نقصان سے بچا رہے ہیں، اور اسی طرح جب آپ فائدہ حاصل کرنے جا رہے ہیں تو کیا ہے؟ یہ تقوی ہے. تقوی کی آسان ڈیفینیشن، نقصان سے خود کو بچانا اور خود کو فائدہ دینا. ہر انسان یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا دنیا میں؟ آپ سب جو ہیں آپ یہ کرتے ہیں، نقصان سے خود کو بچاتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے، تقوی یہ کہتی ہے کہ دیکھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی ال، بھائی تقوی یہ ہے کہ دنیا کے نقصان سے بھی خود کو بچاؤ، آخرت کے نقصان سے بھی خود کو بچاؤ. دنیا کا بھی ہر فائدہ حاصل کرو اور آخرت کا ہر فائدہ حاصل کرو. جب آپ کے ذہن میں دنیا کے ساتھ آخرت آ جائے گی تو دنیا کا ہر فائدہ آپ کو فائدہ نظر نہیں آئے گا. بتاؤں مثال، بھائی کسی نے رشوت کی آفر کر لی، 50 لاکھ کی رشوت، ظاہراً تو فائدہ ہے نا. آپ مولانا صاحب نے کہا فائدہ حاصل کرنا تقوی ہے. نہیں نہیں سمجھو، دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل کرنا تقوی ہے. جب دنیا اور آخرت ساتھ ہوں گے آپ کو وہ 50 لاکھ فائدہ نظر نہیں آئے گا، زہر نظر آئے گا، بچھو نظر آئے گا، سانپ نظر آئے گا، کیونکہ حرام ہے. جب دنیا آخرت کنیکٹ ہو جائے نا تو آپ ایسے بچیں گے. اب ظاہراً جوان ہے، شیطان نے کہا دیکھو اس لڑکی کی طرف کتنی حسین ہے، گناہ کا موقع بھی ہے، حرام کا موقع بھی ہے، ظاہراً فائدہ نظر آ رہا ہے آپ کو، ایک پلیجر، ایک لذت نظر آ رہی ہے. لیکن جب دنیا اور آخرت کنیکٹڈ ہوگی تو انسان کو وہ لذت، وہ فائدہ نظر نہیں آئے گی، بلکہ وہ فائدے کی جگہ اسے نقصان نظر آئے گا کہ بھائی یہ گناہ ہے، یہ میرے کو تباہ کر دے گا، 2 منٹ کی لذت کی خاطر میں ابدی زندگی کیسے تباہ کروں. اے جوانو خدا را، یہ بہت بڑا خطرناک گناہ ہے. زنا سے بچے رہو، آنکھ کا بھی زنا ہے. کسی کے ساتھ نامحرم کے ساتھ بات کر رہے ہو، یہ زبان کا گناہ ہے. کسی کی آواز سن رہے ہو، یہ کان کا گناہ ہے. کسی کو ہاتھ لگا رہے ہو، یہ ہاتھ کا زنا ہے. خدا را زنا سے بچو، کیونکہ روایت میں ملتا ہے زناکار جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو 300 عذاب کے دروازے کھلتے ہیں. ہر عذاب سے ہزاروں بچھو، سانپ اور نہ جانے کیا کیا حیوانات آتے ہیں، اور اس زناکار کو تکلیف اور عذاب میں اتنا درد ہوتا ہے کہ قابل بیان نہیں ہے. اب جب دنیا اور آخرت کنیکٹڈ ہوگی تو انسان کہے گا 2 منٹ کی لذت فائدہ نہیں ہے، 2 منٹ کی لذت فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آخرت کنیکٹڈ. تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے نقصان سے خود کو بچاؤ اور دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل کرو. اب دیکھیے، جب ایک آپ کی خدمت میں روایت پیش کروں، جب انسان صرف دنیا تک لمیٹڈ ہوتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ خواتین مسلمان، اور افسوس سے کبھی کبھار شیعہ خواتین ننگے سر پھرتی ہیں، ننگے سر. بڑا افسوس ہوتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے جب بعض لوگ آ کے فخر سے کہتے ہیں ماشاءاللہ مولانا فلم انڈسٹری میں پاکستان میں ہماری شیعہ خواتین بہت ایکٹیو ہیں. میں کہتا ہوں یہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے یا استغفر اللہ کہنا چاہیے؟ بھائی یہ تو شرم آنی چاہیے کہ شیعہ لڑکی، شیعہ بیٹی، شیعہ بہن، شیعہ ماں، اور وہ خدا نخواستہ جا کے ننگے سر پھرے اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اپنے بال دکھائے. اے میری بہن، اے میری بیٹی، اے میری ماں، یہ ننگے سر پھرنا یعنی صرف دنیا کے بارے میں سوچ رہی ہو، آخرت کے بارے میں سوچو. اللہ کے رسول معراج پہ گئے، اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے فرماتے ہیں میں نے معراج پہ دیکھا ایک خاتون کو جہنم میں بالوں سے لٹکایا ہوا تھا، جہنم کی آگ میں خاتون بالوں سے لٹکی ہوئی تھی، اس کا مغز ابل رہا تھا. بھائی دنیا میں ہماری ایک انگلی کسی آگ میں ڈال کے تو دیکھو، ایک سیکنڈ رکھو گے تڑپ جاؤ گے، تھوڑی دیر انگلی آگ میں چلی جائے چیخیں اٹھ جائیں گی. بھائی آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے معراج پہ دیکھا ایک خاتون کو بالوں سے جہنم کے گڑے میں ڈالا گیا، اس کا مغز ابل رہا تھا. میں نے کہا خدایا یہ کون ہے؟ کہا یہ تیری امت کی بے حجاب خواتین ہے. اللہ، شیعہ ہو یا سنی، مسلمان خاتون، یہ تیری امت کی بے حجاب خاتون ہے. یہ وہ خاتون ہے جو مسلمان تو ہے مگر ننگے سر پھرتی ہے، نامحرم کے سامنے بال نہیں چھپاتی. اے مومنہ، اے مسلمہ، اے رسول کی امتی خاتون، اپنے بالوں کو نامحرم سے چھپانا. اچھا، کبھی کبھار لوگ سمجھتے ہیں کہ نامحرم گھر کے باہر ہے. وہ کبھی کبھار کچھ بری کہاوتیں، غلط کہاوتیں بھی مشہور ہو جاتی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ سالی آدھی گھر والی. کہتے بھائی یہ محرم ہے. کس نے کہا آدھی گھر والی؟ بھائی سالی نامحرم ہے. ہاں بھائی یہ جتنے آپ کے کزن ہیں یہ کیا ہیں؟ نامحرم ہیں. چچا زاد بھائی نامحرم ہیں. پوپی زاد بھائی نامحرم ہیں. مامو زاد بھائی نامحرم ہیں. اب اگر کوئی بچی کوئی خاتون ان کے سامنے ننگے سر مولانا صاحب یہ میرا بھائی ہے. کس نے کہا تیرا بھائی ہے؟ تیرا سگا بھائی تو نہیں؟ اب جب تو ننگے سر اس کے سامنے آئے گی اور اللہ اللہ اگر نامحرم کو ہاتھ دیا اللہ اللہ. ایک خبر میں نے سنی مجھے حیرت ہو گئی. کہا مولانا یہاں نامحرم لڑکیاں نامحرموں کے ساتھ کزن کے بہانے چچا زاد بھائی مامو زاد بھائی موٹر سائیکل پہ نامحرم کے ساتھ بیٹھ کے جاتی ہیں. اے لڑکی ذرا ڈر اس عذاب سے کہ صرف اگر تیرا بال نظر آئے تو تمہیں جہنم میں لٹکایا جائے گا. اللہ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب یہ گناہ کون کرتا ہے؟ یہ خطا کون کرتا ہے؟ یہ خطا وہ کرتا ہے جو صرف دنیا کو دیکھ رہا ہے. میں نے کیا کہا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا. جب انسان دنیا اور آخرت کے فائدے کو دیکھے گا تو کبھی وہ خاتون ننگے سر نہیں پھرے گی, نامحرم کے سامنے بالوں کو نہیں دکھائے گی. اب سنیے پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے جب میں معراج پہ گیا میں نے دیکھا ایک خاتون کو زبان سے جہنم کے گڑے میں لٹکایا گیا ہے. اللہ اللہ اس خاتون کا کیا گناہ تھا؟ بھائی ہم کھانا کھاتے کھاتے غلطی سے زبان کاٹ دیتے ہیں, کتنا درد ہوتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے, اندر برف رکھنی پڑتی ہے, نہ جانے کیا کیا کرنا پڑتا ہے تب جا کے درد ختم ہوتا ہے. اب زبان سے جہنم کے گڑے میں یہ خاتون لٹکائی گئی ہے, اس کا کیا گناہ تھا؟ اللہ اکبر. رسول کو فرمایا اے حبیب یہ وہ خاتون تھی جو دنیا میں زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف دیتی تھی, جو زبان سے شوہر سے بدتمیزی کرتی تھی. اب یہ خاتون دنیا کو دیکھ رہی ہے, یہ سمجھ رہی ہے میں بس میاں کے ساتھ بدتمیزی کروں گی اسے ذلیل کر کے رکھوں گی تو میری حکومت ہوگی. نہیں, یاد رکھو اگر کسی خاتون نے اپنے شوہر کو ذلیل کیا اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی یا بے ادبی کی وہ اس خطرناک عذاب سے نہیں بچ سکتی. پھر کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ فرمایا جب میں معراج پہ گیا. تقویٰ کیا ہے؟ خود کو نقصان سے بچاؤ. کون عقل مند خود کو ایسے عذاب میں ڈالے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا مجھے دکھایا گیا ایک خاتون ہے جس کے پیٹ میں آگ ڈالی جا رہی ہے اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے. اس کا کیا عذاب تھا؟ اس کا کیا گناہ تھا؟ کہا اس کا گناہ یہ تھا یہ گانے گانے والی تھی اور یہ نوحے پڑھنے والی تھی. آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے. نہیں نہیں مسٹیک نہیں, میں نے خود حدیث سنی ہے. کیونکہ اس زمانے میں شادیوں میں گانے گایا کرتی تھی اور جب کوئی مر جاتا تھا تو وہ خواتین وہی ناچنے والی وہ آ کے نوحے پڑا کرتی تھی مردوں کے سامنے. یعنی یہ وہ خواتین ہیں, یہ وہ خواتین ہیں جو نامحرم کے سامنے اپنی میٹھی میٹھی آواز سناتی ہیں. آج مجھے افسوس ان گانے والوں پر بھی ہے, آخر وہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں, لیکن زیادہ افسوس ان نوحے پڑھنے والی شیعہ لڑکیوں پہ ہے جو یوٹیوب پہ آ کے نوحے پڑھتی ہیں, ٹی ویوں پہ آ کے نوحے پڑھتی ہیں. اور ٹی وی والے ذمہ داروں سے بھی افسوس ہے کہ وہ ان کو چلاتے ہیں. بھائی بی بی زینب کون ہے؟ یہودی کہتا ہے, یہودی کہتا ہے میں مولا علی کا پڑوسی تھا, اتنے سال پڑوسی تھا, مگر مجھے معلوم تھا کہ علی کی کئی بیٹیاں ہیں, مگر مجھے زندگی میں جتنے دن مولا علی کا پڑوسی تھا ایک مرتبہ علی کی کسی بیٹی کی آواز سنائی نہ دی. آج ہماری بچیاں کیسے نامحرم سے گپ شپ کرتی ہیں آواز, اور اسپیشلی سریلی آواز. اے بہنوں میسج ہے ان کے لیے جو نوحے پڑھتی ہیں, نوحہ پڑھنا ہے خواتین میں پڑھو, ایسے پڑھو کہ تمہاری آواز باہر کوئی نامحرم نہ سنے, ورنہ قیامت کے دن عذاب یہ ہوگا کہ تمہارے گلے سے آگ نکلے گی. اللہ اللہ. پھر کیا فرمایا؟ ایک خاتون کو دیکھا کہ اس کو ٹانگوں سے جہنم میں لٹکایا گیا تھا, اس کا کیا گناہ تھا؟ کہا اس کا گناہ یہ تھا کہ یہ میاں کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی تھی. آج ان چیزوں کو اگر بیان کریں لوگ کہتے ہیں مولانا یہ کیا دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں, یہاں کا تو مجھے نہیں معلوم. لیکن جب میں نے انگلینڈ میں اسی طرح دیگر یورپین ممالک میں اس طرح کی روایات بتائیں کہ اے خاتون اے مومنہ اے بیٹی نامحرم سے بات نہ کیا کرو, جتنا ہو سکتا ہے نامحرم سے دور رہو, نامحرم لڑکا اور لڑکی ایسے ہیں جیسے آگ اور پیٹرول, تو کہتے ہیں مولانا صاحب یہ تو پرانے زمانے کی باتیں تھیں, آج کل ایسے نہیں چلتا. کس نے کہا آج کل ایسے نہیں چلتا؟ اللہ کو زیادہ پتا, نبی کو زیادہ پتا یا تمہیں زیادہ پتا؟ ظاہری بات ہے اللہ نبی کو زیادہ پتا. جب انہوں نے کہا لڑکا لڑکی جب تک نامحرم ہیں یہ اتنے خطرناک ہے جیسے آگ اور پیٹرول, اب آگے پیٹرول کی تو مثال میں دے رہا ہوں, اس وقت پیٹرول تو تھا نہیں, لیکن مثال دے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اتنا خطرناک ہے نامحرم کا ساتھ اور قریب ہونا. اور آج کل کبھی کبھار افسوس ہوتا ہے کالجز اور یونیورسٹیز کے پروفیسر, وہ جان بوجھ کئی بچیوں نے شکایت کی, کئی لڑکوں نے شکایت کی, کیا کہ مولانا صاحب ہم تو نامحرم سے دور بھاگتے ہیں لیکن پروفیسر صاحب ٹیم ایسی بناتے ہیں اس میں لڑکیوں کو بھی ڈالتے ہیں لڑکوں کو بھی ڈالتے ہیں. اور جب لڑکی کہتی ہے میں اس ٹیم میں نہیں جانا چاہتی, کہتے ہیں نہیں بھائی اگر نہیں کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا, تمہارے نمبرز کم ہو جائیں گے. ارے پروفیسر بھائی کیوں زبردستی لڑکیوں کو جو نامحرم کے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتی زبردستی ایسے گروپ اور ایسی ٹیم میں ڈال رہے ہو جس میں اس کو نامحرم کے ساتھ بات کرنی پڑے, پڑھائی کے بہانے سے ہی صحیح, مگر تم ذرا غیرت تو کرو. اب جب تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے کل تمہیں جواب دینا پڑے. بس آئیے کوشش کریں تقوی اپنی زندگی میں لے کر آئے. میں انشاءاللہ اس سے زیادہ اس موضوع پہ گفتگو نہیں کروں گا, کل پھر انشاءاللہ اس کو اور تفصیل سے کھولیں گے, ان صفات کی طرف اشارہ کریں گے جو خطبہ متقین میں مولانا نے فرمایا. اگر آپ کو وقت ملا ضرور خطبہ متقین اردو کا ترجمہ انشاءاللہ پڑھ کے آئیے گا تاکہ آسانی سے کنیکٹ ہو سکے. تو تقوی کیا ہے؟ نقصان سے خود کو بچانا. تقوی کیا ہے؟ فائدہ حاصل کرنا, لیکن صرف دنیا نہیں بلکہ دنیا اور آخرت. آج کا نسخہ جس نے, کیونکہ آج نیا نسخہ دینے والا ہوں, جس نے 500 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھا ہاتھ اٹھائے. تعداد آج اور بھی کم ہو گئی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. نہیں معلوم کیا بات ہے, شیطان بڑا خطرناک ہے, شیطان سپر ایکٹیو ہے. ایک تو آپ کو 500 استغفار بیٹا ہاتھ نیچے کر سکتے ہو, کام ہو گیا, زندہ باد ماشاءاللہ. اس بچے پہ سلام ہو, اس بچے نے 500 استغفار پڑھی. اب اتنے بڑے لوگ اسے دیکھیں تھوڑا کچھ احساس تو ہو کہ بچے نے پڑھ لیا میں نے نہیں, بڑا شرم آنی چاہیے. ہاں بھائی اس میں فائدہ بھی آپ کا, میرا کیا فائدہ, اتنے میں نے بینیفٹ بتائے. بھائی میں نے کیا کہا کہ بھائی اگر گناہ بڑھ جائے, چھٹے سرکار نے فرمایا مہنگائی ہو جاتی ہے, استغفار کرو گے مہنگائی کم ہو جائے گی. آج صبح جب ہم جا رہے تھے ڈیرہ غازی خان تو ایک مومن جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں انہوں نے کہا مولانا استغفار کا فائدہ ہو گیا. میں نے کہا کیا؟ کہا مولانا 70 روپیہ پیٹرول کم ہو گیا. صلوات پڑھیے بابا سے بولا محمد وعالم. میں نے کہا ماشاءاللہ پھر اور زیادہ پڑھو تاکہ اور زیادہ فائدہ ہو. استغفار آپ کا فائدہ ہے استغفار, لیکن میں نے کہا زبان کے ساتھ آپ نے اپنے ایک ایک عمل ایک ایک آرگن پہ کنٹرول کرنا ہے کہ میری آنکھ پر بھی کنٹرول, میری زبان پہ بھی کنٹرول, میرے کان پر بھی کنٹرول. اور پھر استغفار میں اگر حق الناس ہے تو اسے جا کے ادا کرنا. مجھے نہیں معلوم کتنوں نے جا کے معافی مانگی جس کے ساتھ ناراضگی تھی. آپ نے سنا علی ابن یقین نے کیا کیا؟ کوئی گناہ کیا؟ کوئی مارا؟ کوئی پیٹا؟ نہیں, صرف بزی تھے, اگنور ہو گئے. تو کیا کہ معافی مانگی کا میرے چہرے پہ پاؤں رکھ تب تک میں نہیں جاؤں گا. شیعہ ایسا ہوتا ہے. استغفار زیادہ سے زیادہ کریں, لیکن مومنین سے درخواست ہے کہ استغفار کرتے رہیے, یہ شیطانی وسوسے سے خود کو بچائیے. آج صبح کی مجلس کے بعد ایک مومن نے کہا کہ مولانا صاحب, کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب جو استغفار ہمیں کہتے ہیں کرو پڑھو, کیا خود بھی پڑھتے ہیں؟ اس مومن نے کہا, میں نے جواب یہ دیا کہ بھائی جب ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہو, ہاں ڈاکٹر صاحب جب دوائی لکھ کے دیتا ہے کیا وہ دوائی خود بھی کھاتا ہے؟ دوائی تو تمہارے لیے ہوتی ہے, اس کے لیے کچھ اور دوائی ہوگی تو ہوگی, مگر تمہارے لیے دوائی ہوتی ہے. لیکن کوشش کریں, میں پڑھوں یا نہ پڑھوں یہ آپ کے بینیفٹ کے لیے ایک بات پیش کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ کوشش ہماری بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ نسخہ بتائیں جو پہلے ہم نے خود اس پہ عمل کیا ہو, اس کے بعد پھر آپ کو بتایا جائے. اچھا اب آج کا نسخہ جو سننا نہیں چاہتا, بلند ترین صلوات صلی اللہ, اور جو سننا چاہتے ہیں نعرہ حیدری. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, اللہ سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. بہت آسان نسخہ. کیا ہے نسخہ؟ چھٹے سرکار نے فرمایا اگر مالی مشکل ہے تو کیا کرو؟ زیادہ سے زیادہ سورہ قدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ سورہ زیادہ سے زیادہ پڑھو, 50 مرتبہ, 100 مرتبہ, 200 مرتبہ, 300 مرتبہ. اور یہ ایک کمال کا نسخہ بھی ہے, بڑی حاجات کے لیے 360 مرتبہ سورہ قدر کا پڑھنا بہت ریکمینڈڈ ہے, یہ نسخہ. اور دوسرا نسخہ اگر انسان قرض دار ہے تو کیا کرے؟ 110 مرتبہ سورہ والعادیات پڑھے, انشاءاللہ اللہ قرضہ ادا کرے گا. آئیے گریا کریں. آج سے انشاءاللہ میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ مصائب پہ زیادہ وقت دوں. بہت سارے مومنین شکایت کر رہے ہیں مولانا اس سال آپ مصائب پہ زیادہ ٹائم نہیں دے رہے, اور ان کا حق بھی بنتا ہے. محرم میں انسان کا جی بڑا کرتا ہے, روئے گریا کریں, آنسو بہائے. میری بھی یہی عادت ہے, مجھے بھی محرم میں بڑا دل کرتا ہے روتا رہوں روتا رہوں. میں خود جب مجلس پڑھتا ہوں اتنا نہیں رو پاتا، لیکن پھر میں جان بوجھ کے کسی اور کا مصائب پھر سنتا ہوں تاکہ مجھے کھلے دل سے رونے کو موقع ملے. مصائب سنو، گریا کرو، یا اگر جانتے ہو تو مصائب پڑھو، اور مصائب حسین میں گریا کیا کرو، آنسو بہایا کرو. اس آنسو کا بڑا فائدہ ہے، جب تم آنسو بہاتے ہو تو بی بی تمہیں دعائیں دیتی ہیں. جب آنسو بہتے ہیں مولا تمہیں دعائیں دیتے ہیں. اور آئیے، جیسے اعلان ہوا کل سے اب حضرت علی اصغر کا جھولا آئے گا، پھر ایک ایک کر کے علم آئے گا. ہاں جی، ان کے ساتھ کنیکشن برقرار کرنے کے یہ تین چار دن تھے کہ آپ تیار ہو جائیں. اب یہ آج انشاءاللہ اور تیاری کا دن ہے تاکہ کل سے دل کھول کے رویا کریں. کیا پتہ آئندہ سال زندہ ہوں گے یا نہیں، لیکن اگر آئندہ سال مر بھی گئے، اس سال کے گریے کی آواز تمہیں قبر میں سکون دے گی. ایک میں نے درخواست کی تھی، اس کو عادت بنا لے، رومال رکھا کریں، اپنے آنسو رومال میں جمع کیا کریں، اور وصیت کریں جب میں مر جاؤں اس رومال کو میری قبر میں رکھنا، اس میں حسین کے غم میں بہنے والے آنسو ہیں. میرے اللہ تیرا شکریہ تو نے ہمیں زندہ رکھا، اب میرے اللہ عاشور کا دن بھی نصیب کر دے تاکہ تڑپ تڑپ کے مولا کو گریا کر سکیں. لیکن پچھلے سال بھی میں نے بہت اس موضوع پہ گفتگو کی، اس سال بھی میرا دل کرتا اس پہ گفتگو کروں. وہ کیا لوگ، جب دنیا میں کسی کا باپ مر جاتا ہے تم کیا کرتے ہو؟ پرسا دینے جاتے ہو، سینے سے لگاتے ہو، اور کہتے ہو آپ کے بابا کا بڑا دکھ ہوا. عزادارو، کوئی 10 سال کا بچہ ہے، کوئی 60-70 سال کا بزرگ ہے، ذرا سوچ کے بچاؤ اتنے سال محرم میں رونے والو، کبھی امام زمانہ کو سینے سے لگا کے تم نے یہ کہا مولا علی اکبر کا بڑا ارمان ہے. سال مولا کے دادا کے غم میں رونے والوں، کبھی ایسا موقع ملا یا امام زمانہ کو سینے سے لگاؤ اور کہو مولا علی اصغر کا بڑا ارمان ہے. کبھی موقع ملا امام زمانہ کو سینے سے لگا کے کہو مولا عباس علمدار. عزادار و خدا را، مصائب میں جب بھی آنسو بہے نہ فوراً امام زمانہ کو یاد کر. مولا امام زمانہ علی اکبر کا بڑا ارمان ہے، قاسم کا بڑا ارمان ہے، عباس کا بڑا ارمان ہے، مولا عباس کا بڑا ارمان ہے. لیکن جملہ سننا، ارمان بہت ہے مگر آئے زینب، آئے زینب کی چادر. آج امام زمانہ کو بلا، امام زمانہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو میں تمہاری مجالس میں آؤں، میری پپی زینب کے مستحب ضرور پڑ. کوئی گھڑ گھڑ کے نہ روئے، چیخ چیخ کے رونا، بلند آواز سے رونا. عزادارو، بی بی کی غربت کو سمجھنا. میں نے کیا کہ تصور کرو، پہلے سوچو بی بی کی غربت کو سمجھنا، پہلے یہ واقعہ سننا. ایک مولانا کہتے ہیں
میں کربلا مولا حسین کی زیارت کے لیے گیا تھا، ہمارا ہوٹل مولا حسین کے حرم سے تھوڑا دور تھا، ہوٹل سے حرم آنے کے لیے ہمیں بازار میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ مولانا کہتے ہیں میری بیٹی اور بیوی کے سر پہ چادر بھی تھی، چہرہ بھی چھپا ہوا تھا، مجمع بھی بدماشوں کا نہیں تھا، مجمع بھی شریفوں کا تھا، سارے زوار تھے، مگر جب میں بازار آیا اور جب میں بازار سے گزر جاتا مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اے میں کربار تیرا گریے
اب سننا، یہ عالم کہتے ہیں ایک دن بڑی تکلیف ہوئی، آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، لیکن اچانک روتے روتے مجھے مولا سجاد یاد آ گئے،
مجھے مولا سجاد یاد آ گئے۔ میں نے سوچا میری بیوی کے سر پہ چادر ہے، چہرہ چھپا ہوا ہے، بازار میں بدماشوں کا مجمع ہے، میں قربان سجاد اور تیری غربت پہ اور پپھیوں کے سروں پہ چادر نہیں، بدماشوں کا شرابیوں کا مجمع ہے۔ او ہر بدماش اشارہ کر کے کہہ رہا ہے دیکھو وہ زینب ہے۔
قربان تیرے گریے
عزاداراں بازار کوفہ، لیکن اس سے پہلے دروازہ کوفہ، شہادت مولا حسین کے بعد، مولا حسین کی شہادت کے بعد ظالم بی بی زینب کو کوفے کے دروازے پہ لے کر، یہ وہی دروازہ ہے جس پہ بی بی پہلے بھی آ چکی ہیں،
لیکن فرق تھا بڑا۔
او پہلے بابا علی کے زمانے میں آئی تھی، سر پہ چادر تھے، بی بی محمل میں تھے، ایک طرف حسن ایک طرف حسین، سامنے عباس علمدار۔
عزادار روایت میں ملتا ہے بی بی زینب جب بابا علی کے زمانے میں کوفہ آئی تھی، دن کا وقت تھا، مولا حسن نے بابا علی سے پوچھا بابا کیا حکم ہے، علی کی غیرت سنو گے؟ علی نے کہا زینب کے سر پہ چادر ہے، زینب محمل میں ہے، 18 بھائی ساتھ ہیں، مگر علی کی غیرت سننا۔ علی نے کہا دن میں میری زینب کو بازاروں سے نہ لانا اور رات ہونے کا انتظار کرا۔ پھر زینب کو لانا، اب امتحان سنو گے بیوی کا۔ مگر جب حسین کی شہادت کے بعد آئی، محمل کوئی نہیں، چادر سر پہ نہیں، حسن بھی نہیں، حسین بھی نہیں، عباس بھی نہیں، ہائے مصیبت سننا۔ سادات کا قافلہ جب پہنچا، رات کا وقت تھا، ابن زیاد ملعون سے پوچھا گیا کیا سادات کو لے کر آئے، ظالم نے کہا دن ہونے کا انتظار کرو، او ہزاروں شرابیوں بدماشوں کا مجمع بناؤ، پھر زینب گا پھر زینب گا۔
گھٹ گھٹ کے نہ رونا، شرما شرما کے نہ رونا، عزادارا مولا کے غم میں رونے والوں مولا کو بلانا ہوئے، بازار کا مجمع ایک پردے دار بی بی اونٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور بیوی کی گود میں ایک ناز کی پلی ہوئی ننی سکینہ بیٹھی ہوئی ہے، عزادارو اللہ تمہارے بچوں کو پیاس سے بچائے، ہمارے بچوں کو پیاس لگتی ہے ہم دوڑتے ہوئے پانی لے کر آتے ہیں، سکینہ نے ایک مرتبہ پھپھی زینب کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر چپ ہو گئی، بی بی زینب نے فرمایا سکینہ کیا کہنا چاہتی ہے، اگر آج مجھے نہیں بچاؤ گے کسے بچاؤ گے، نہ چچا عباس رہے اور نہ بابا حسین رہے، سکینہ کیا چاہتی ہو، سکینہ نے آہستہ کہا پپھی اما پیاسی ہو تھوڑا سا پانی مل جائے، او پانی کا نام لینا تھا ساقی کوثر کی پوتی، ساقی کوثر کی بیٹی سے پانی مانگ رہی ہے، مگر زینب نے کہا چپ ہو جا پتھر مارنے والے بہت ہیں، اللہ جانے کوئی پانی دے گا یا نہیں، ہائے میں قربان تیرے گریے پہ، بس عزادارو یہ گفتگو چھت پہ بیٹھی ہوئی کچھ خواتین نے سن لی، ایک خاتون دوڑی جلدی سے پانی لے کر آئی، پانی سکینہ کو دیا، سکینہ کے ہاتھ میں پانی آیا، ذرا سوچو جب سکینہ کی نظر پانی پہ پڑی ہوگی سکینہ کو کون یاد آیا ہوگا، میرا دل کہتا ہے اصغر کی خشک زبان علی اصغر آجا پانی آ گیا، عزادارا سکینہ پانی پینے والی تھی کہ پانی لانے والی خاتون نے بی بی زینب سے کہا اے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے بچی سے کہنا میرے لیے کچھ دعائیں کرے، او میں نے سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعا جلدی مان لیتا ہے، میں نے تم جیسے قیدی اب تک نہیں دیکھے، آہ یہ کریم گھرانہ ہے، بی بی زینب نے کہا سکینہ پہلے دعا کر پھر پانی پینا، اولاد والوں مجھے معاف کرنا، سادات مجھے معاف کرنا، امام زمانہ مجھے معاف کیجئے گا، بڑی سخت روایت ہے، آئے بی بی سکینہ نے اپنا سر بلند کیا، پانی لانے والی مومنہ نے پہلی مرتبہ سکینہ کے چہرے کو دیکھا، ذرا سوچو کیا نظر آیا، او ننی بچی ہے چہرہ زخمی ہے کہیں کالے کہیں نیلے نشہ، مومنہ مومنہ اپنی دعا بھول گئی، مومنہ نے کیا دیکھا ننی بچی ہے چہرہ زخمی ہے، اللہ تمہاری بچیوں کی حفاظت کرے، اللہ تمہاری بچیوں کو خوش رکھے. عزادارو بی بی سکینہ نے پوچھا، پانی لانے والی مومنہ بتا تیری کیا دعا ہے؟
مومنہ سکینہ کو دیکھ رہی ہے، ہائے ننی بچی تماچے کے نشان، کان زخمی کرتا جلا ہوا. ہاں کیا دعا ہے؟ کاش مومنہ یہ دعا نہ کرواتی، کاش مومنہ یہ دعا نہ کرواتی. کیا دعا ہے؟
آ یتیم بچی دعا کرو، میرے بچے کبھی تیری طرح یتیم نہ. دعا کرو،
کاش یہ دعا نہ کرو.
سکینہ نے اپنے ننے ننے ہاتھ بلند کیے، میرے اللہ تجھے میری غربت کا واسطہ، میرے اللہ تجھے میری یتیمی کا واسطہ، اس کے بچے میری طرح یتیم رہ. مومنہ اور کوئی دعا ہے تو مانگ لے، ہم عطا کرنے والے ہیں.
ہاں ایک اور دعا بھی ہے.
کیا دعا ہے؟ دعا کرو جلد سے جلد مدینہ، او مدینہ رسول خدا چلی جاؤں. عزادارو اب جو غربت میں زینب نے وطن کا نام سنا، اماں زہرا کی قبر یاد آ گئی، نانا کا روزہ یاد آ گیا. اب بی بی زینب نے پوچھا، مومنہ مدینہ کیوں جانا چاہتی ہو؟ مدینہ کیوں جانا چاہتی ہو؟ مومنہ نے کہا، ایک قیدی بی بی آہستہ مدینے میں میری ایک آقا زادی رہتی ہے جس کا نام بھی بازار میں، جس کا نام بھی بازار. مدینے میں میری ایک بی بی رہتی ہے جس کا نام بھی بازار میں نہیں لے سکتی.
آنسو بہے تو امام زمانہ کو بلانا. امام زمانہ نے فرمایا، جہاں میری پھپھی زینب کے مصائب بیان ہوں وہاں ضرور آتا ہوں. علماء کہتے ہیں جب بہت گریہ ہوتا ہے، جب بہت گریہ ہوتا ہے سمجھو امام ضرور آئے ہیں. امام کو بلانا ہے.
جس کا نام بھی میں بازار میں نہیں لے سکتی، بی بی نے فرمایا، پانی لانے والی مومنہ جس بی بی سے ملنے کے لیے تو مدینہ جانا چاہتی ہے، اگر اس بی بی کو اس بازار میں اور اس مجمع میں دیکھ لے کیا پہچان لے گی؟
عزادارو اتنا سننا تھا مومنہ کے چہرے کے تیور بدلے، جلال میں آئی کہا اے قیدی بی بی ادب سے نام لے، زینب کوئی تجھ جیسی بی بی نہیں ہے، زینب علی کی بیٹی ہے، زینب عباس
عباس کی بہن عزادار اتنا سننا تھا بی بی زینب نے فرمایا ام حبیبہ نہیں پہچانا آنا زینب ماتب کرا نہیں پہچان آنا زینب میں زینب آنا زینب مومنان کا اے قیدی بی بی ادب سے نام لے زینب کوئی تجھ جیسی بی بی نہیں جو بازاروں میں آ جائے زینب علی کی آئے علی کی بیٹی زینب جیسے بیوی نے کہا نا زینب مومنہ پریشان ہو گئی ہاں کہتی ہے قیدی بیوی ہاں اگر تو زینب ہے تیرا حسین کا او بیوی جس بہن کے 18 بھائی بلان سرو سے بلان دعا کی قبولیت کا وقت ہے بیماروں کی شفا کی دعا جو جس مشکل میں ہے ان کو خدا نجات دے وہ دعا لیکن سب سے پہلی دعا خدا یا اسے بھیج دے جو جب آئے گا اس ظالم سے انتقام لے گا جس نے زینب کو تازیانہ وعدے
اور رونے کا دل کرتا ہے ہاتھ اوپر ہو اور رونے کا جی کر رہا ہے تو سنو
ظالموں نے اتنے تازیانے مارے آقا زادی کو نانا کے روزے پہ جبائی کا نانا آئے اگر نامحرم نہ ہوتے میں دکھاتی ظالم نے کتنے تازیانے
ہاتھوں کو بلند خدایا ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ تجھے بی بی زینب کے زخمیوں تو گواز
امام زمان چل سر اللہم عجل ولی کل فرج
بولا
اللہم عجل ولی کل فرج اللہم عجل ولی
خدایا تیرا شکریہ انہیں ہمیں رونے دیا ان آنکھوں سے جب گریہ کیا اب اس سے گناہ نہ کرنا ان آنکھوں کو اب گناہ میں مبتلا نہ کرنا اب دعا کریں خدایا ہم نے روایات میں پڑھائے جن آنکھوں سے آنسو بہے غم حسین میں وہ پاک ہو جاتی ہیں اگر اب تک ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی تھی گناہوں کی وجہ سے اب جو غم حسین سے یہ آنکھیں پاک ہو چکی ہیں خدایا ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما یا صاحب الزمان مولا مولا جلدی آ بلا بلا
بلا مالا مالا جلدی آ یا صاحب الزمان مالا محبت فرما دایا جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نصیب فرما خدایا جو بیمار ہے انہیں شفا نصیب فرما خدایا جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما خدایا ہم سب مومنین و مومنات کے بچوں کو بچیوں کو امام زمانہ کنو کرو غلام بنا
اپنے مرحومین کے لیے ہمارے مرحومین کے لیے رہبر شہید قائد شہید کے لیے سورۃ الفاتحہ